الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله محبس پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم ستیز اکار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج الحمدللہ مسلمانوں کے لیے اہلیان پاکستان کے لیے آج ایک بہت عظیم اور مبارک دن جشن آزادی کی شب کا دن ہے. یہ وہ مبارک دن ہے کہ جو یقیناً اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو بے حد و بے قیاس عنایات اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے فرماتا ہے اس فضل میں سے ایک عظیم فضل تحفہ ہے اس پاک سرزمین پاکستان. میں بے حد مشکور ہوں جید علماء کرام کا جو تشریف لائے. آج متعدد جگہ پر یقیناً حب الوطنی کے جذبے کے حوالے سے کسی نہ کسی سلسلے سے محافل اور تقاریب کا سلسلہ ہے، لیکن یہ حضرات تشریف لائے میں بے حد مشکور ہوں. میں آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں اور بالخصوص اپنے تمام بزرگ نمازیوں کا، میں تمام بزرگوں کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی صحت اور اپنی مصروفیات کی پرواہ کیے بغیر اس پاکستان زندہ باد کے عنوان سے اس مبارک اور مقدس پروگرام میں یقیناً شرکت فرمائی، اور ان کا آنا یقیناً ہمارے لیے اعزاز ہے اور ہمارے لیے یقیناً بہت بڑا آنر ہے. آج کا یہ پروگرام یقیناً جس کے انعقاد میں ہمارے ساتھ جن جن حضرات نے تعاون کیا ہم ان کے بھی بے حد مشکور ہیں اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس خدمت پر انہیں بہترین اجر و ان کو صلہ عطا فرمائے. آج میں نے کچھ ضروری نکات اس حوالے سے مرتب کیے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ صورتحال آپ حضرات کی خدمت میں سبقاً پڑھ کر سنا دوں. آزادی پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے اور قوم کے اندر جو ایک بے حسی اور قوم کے اندر جو ایک ناامیدی آ رہی ہے اس کے لیے ہم کوئی فکری اپنی جانب سے جد و جہد کریں اور تعلیم اور شعور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور اس طرف یقیناً اور قطعاً ہم کان نہ دھرے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن ہم دستور زندگی اور اس وطن کے ساتھ ہماری وابستگی کا جو ایک شعوری سفر ہے اس کے بنیادی اصول سے ہم اپنے آپ کو متعارف کرائیں گے. ایک شہری کو کیسا ہونا چاہیے, مقصد آزادی کیا ہوتا ہے, فریضہ انسانیت قوم وطن کے لیے کیا ہوتا ہے, جو بنیادی اصول ہیں. یقیناً بے شمار لوگ اسے مذاق اور ہستی میں بھی ٹال دیں گے کہ جناب ہو کیا رہا ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی ہو کیا رہا ہے اور کیسی باتیں کر رہے ہیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں اسی مقصد کے خاطر ملک کو بنایا گیا تھا اور اسی فکر پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یقیناً اسی امید پر آج بھی یہ فضا قائم ہے اور آپ آئے ہیں اور آج اس پرآشوب دور میں بھی کثرت کے ساتھ آپ کا مجمع اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, اب بھی بہت کچھ باقی ہے, اس کو محفوظ کرنا ہے, اس کو جمع کرنا ہے. ایک بات, ہمارا یہ پروگرام کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی سیاسی تنظیم ہو اور وہ اس فکر کو لا رہی ہو, یعنی سیاسی تنظیم سیاست کے ہم قائل ہیں, سیاست سے محبت بھی کرتے ہیں, سیاست مصطفیٰ سے. سیاست اسلام کا ایک مقدس شعبہ ہے. مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ حضرات انبیاء کرام سیاست فرمایا کرتے تھے, لیکن موجودہ پراگندا اور اس گندے نظام کی سیاست سے ہمارا اس وقت کوئی تعلق نہیں. یقیناً کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا کہ جناب اس طرح بڑھ چڑھ کر اس کا اظہار کرنے کی وجہ کیا ہے, تو میں اس بات کو واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ نہ اس کے پیچھے کسی کا سپورٹ ہے اور نہ ہمارا کسی کوئی رابطہ ہے, نہ یہ کسی کی ایما ہے. اس مٹی میں پیدا ہوئے اس میں چلے جائیں گے, لہذا اس کی شکر گزاری کے لیے ہم نے آج یہ جشن آزادی کا پروگرام رکھا ہے. اور ہمارا مقصود نہ کسی سے داد و تحسین ہے, نہ کسی سے رتبہ اور مال حاصل کرنا ہے, بس ایک اذان ہم نے لگائی ہے, مسجد کے دروازے کھول دیے ہیں, جس کو توفیق نماز ہوگی وہ پہلی صف میں آ کر نماز ادا کر لے گا. ہمارا مقصود اذان دینا ہے اور یقیناً اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا. اب میں مقالے کے چند جز پڑھتا ہوں, ذرا توجہ سے رکھیے, چند الفاظوں پر ہے اور چند منٹوں پر ہے, اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ فرمائیں سماعت فرمائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا کہ اس کو سب ضبط تحریر مختلف کتابوں سے لا کر جمع کر دیا جائے اور ایک مقالے کی صورت ہو, کبھی شائع کرنا بھی ہو تو اس طرح شائع کر دیا جائے تاکہ قوم کے لیے آسانی بھی ہو جائے. علامہ صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے, انشاءاللہ اس پر کریں گے. درود پاک پڑھیے. اب تھوڑی دیر کی بحث رہ گئی ہے, ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. اہم خطبے آپ نے سن لیے, تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے سنا لیکن مختصر سنا. کیا سنا؟ مختصر سنا. اب آئیے جو اقبال نے کہا, بڑا خوبصورت کہا, ستازہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شراب ریبو الحبی. مقالے کا نام ہم نے پیش کیا ہے فریضہ انسانیت قوم و وطن کے لیے, فریضہ انسانیت قوم و وطن کے لیے. سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ فکری اور حقیقی طور پر فرض اور حق کتنا ضروری ہے, فرض اور حق کتنا ضروری ہے. اور اصل یہ کہ سارا نظام کائنات اسی کے گرد گھومتا ہے, سارا نظام کائنات بولیے اسی کے گرد گھومتا ہے. فرض اور حق, فرض کا تقابل حق کے ساتھ ہوتا ہے, فرض اور حق. نوجوان اہل علم اور بزرگوں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں. مقالے کا موضوع ہے فریضہ انسانیت قوم و وطن کے لیے. فریضہ انسانیت, جملے سمجھ رہے ہیں اردو آپ سمجھ رہے ہیں, فریضہ انسانیت قوم اور وطن کے لیے. فرض کا استعمال حق کے مقابلے پر ہوتا ہے. پس جو چیز کسی کی ہمارے ذمے ہیں وہ اس کے لیے حق اور ہمارے لیے فرض ہے.
یعنی اس کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے. بسا اوقات فرض کو حق کے تقابل کے بغیر بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ہم یہ جملہ کہتے ہیں اس نے اپنا فرض ادا کیا، یا فرض ہم کو یہ حکم دیتا ہے، تو ظاہراً یہاں فرض کا حق کے عوض نہیں، مقابلہ نہیں ہے، ایسی بات ہم کہہ دیتے ہیں. مثلا ایک مالدار سے کی مثال سے تجزیہ کر کے دیکھیں تو حاصل ہو جائے گا کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ایک باریک بینی کے ساتھ دو جملے. یہ نفسیاتی طور پر آپ کو کھڑا کرنا ہے، فکری طور پر کھڑا کرنا، یہ فکری گفتگو ہے. حق فرض اور حق، فرض کب پہچانا جائے گا؟ جب حق سامنے آئے گا، اور جب حق سامنے آئے گا تو فرض سامنے آ جائے گا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بات اردو میں کرتے ہیں لیکن ہم فرض کی بات کرتے ہیں، حق کی بات نہیں کرتے، لیکن دراصل اس میں حق ہوتا ہے. مثلا یہ جملہ ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، یہ تو میرا فرض تھا. تو اس فرض، کیونکہ فرض کا ہمیشہ تقابل حق کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں حق ہوگا وہاں فرض آ جائے گا. اور میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، تعریف کی ہے کہ پس جو چیز کسی کی ہمارے ذمے ہے، جو چیز کسی کی، پاکستانیوں ذرا غور سے سنو، یہ تمہاری زندگی کا منشور ہے، پس جو چیز کسی کی ہماری ذمے ہے وہ اس کے لیے حق کہ وہ مطالبہ کرے، اور ہمارے لیے فرض کہ ہم اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے؟ مثلا ایک مالدار آدمی کے پڑوس میں ایک غریب نادار خاندان کی نوجوان لڑکی کی شادی اس لیے نہیں ہو سکی کہ اس کے والد محتاج ہیں اور انتظام سے معذور ہیں. ایک متمول اور امیر نے یہ حال معلوم کر کے اپنے مال میں سے اس کی شادی کرا دی اور لڑکی کے والدین کو آنے والی تباہی سے بچا لیا. ہم کہیں گے کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا، حالانکہ اس غریب خاندان کا اس امیر کے ذمہ کچھ حق نہیں تھا، کچھ قرض نہ تھا، اور نہ کوئی حق اس کے ذمہ عائد ہوتا تھا، مگر پھر بھی ہم نے فرض کا لفظ استعمال کیا. مگر مکمل اس مسئلے پر تجزیہ کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قدرت نے اس امیر سرمایہ دار پر غریب ہمسائے کا حق مقرر ضرور کیا تھا. پس جب وہ اس کی سبکدوشی، اس کی ادائیگی ہوتا ہے، تو در حقیقت اس نے اپنا فرض ادا کر دیا. نوٹ، آگے چلیے ذرا، اب یہ تحریک پاکستان سے جڑے گا، کس طرح توجہ رکھیے. غرض، یہ پورا عالم، اس کی بقا، اس کی ترقی کا انحصار اور اس کی بنیاد صرف اور صرف ادائے فرض پر ہے، جس کو ہم بھول رہے ہیں. کس پر ہے جی؟ ادائے فرض پر ہے. کیونکہ اگر قومیں، ابھی مثالیں آ رہی ہیں آگے، اب صرف مقدمہ پہلے سنیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مثالوں کے ذریعے اور کشادہ ہو جائے گا. کیونکہ اگر قومیں اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہو جائیں اور اپنا فرض ادا نہ کریں، ان میں کوتاہی کرنے لگے، تو عالم کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. چوری کا راشن، راشن میں فراڈ، بجلی چوری، گیس چوری، چوری کو فخر، سارے معاملات، فرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، نظام خراب ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے جی زرداری یہ کر رہا ہے، وہ نواز شریف یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. حق صرف اس کا نہیں ہے، سب کا ہے. میں اگر چوری کر رہا ہوں تو آپ کا حق میں نے کھا لیا، خدا نہ کرے، اور میں نے فرض ادا نہیں کیا. اور اگر قوم کا ہر فرد فرض سے غافل ہو جائے تو وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اگر اب بھی نہ رکھے تو بہت خطرناک انجام ہوگا. اب آگے سنیے آپ، یہ میں نے بڑے غور و فکر سے اس کو صرف جمع اس لیے کیا تاکہ ہم اپنی غلطی کی وجہ جانیں، اس تباہی کی، بولیے توجہ میری طرف رکھیے، اس تباہی کی نئی قدر ہے تو بند کر دوں اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کے؟ آ رہا ہے؟ تو پہلے گناہ کی وجہ سمجھنا ضروری ہے، توبہ کرنی ہے. لیکن جب مرض کی وجہ پکڑی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے. میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں، یہ دیکھو کیسا کر رہا ہے، وہ دیکھو کیسا کر رہا ہے، لیکن ہمیں مرض کی بنیاد نہیں پتا، اس لیے ہم تنقید جہاں کرنی ہے وہاں نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے خرابی پر خرابی ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ حق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ فرض سے شناسانی ختم ہو رہی ہے. اب توجہ رکھیے اس پر، جس طرح کے حضور نے ارشاد فرمایا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی قانون ہے کہ فرض ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے توتا چشمی نہ کریں، منع کریں. کیا کریں جی؟ منع کریں. حضور نے فرمایا کہ اگر حق کا حکم نہ دو اور برائی سے منع نہ کرو تو تمہارے سفید داڑھی والے بھی دعا کریں تو خدا قبول نہیں کرے گا. تو اب یہ فرض اتنا ضروری ہے جس کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کہا گیا. بخاری کی حدیث ہے, دیکھیں سرکار کی حدیث پاک یہ پوری ہمارے مقدمے کو ذکر کرتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کشتی ایک سمندر میں جا رہی ہے, مفہوم حدیث, ایک بالائی خانہ ہے اور ایک نیچے لوگ ہیں. اوپر والے کو پانی لینے کے لیے, نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. نیچے والوں کو بولو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. نیچے والوں نے کہا علامہ صاحب کب تک پانی لینے اوپر جائیں گے, کیوں نہ جہاز کے پشت میں اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کر دیں, پانی جب خود ہی آ جائے گا تو اوپر جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں, رسول اللہ کا قول ہے. بولو سبحان اللہ, قول ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر نیچے والوں کو اوپر والے نہ روکیں تو صرف ان کا بیڑا غرق نہیں ہوگا بلکہ ان کا اوپر والوں کا بھی ہو جائے گا. تو یہ ادائیگی فرض کے اندر یہ چیز کس قدر ضروری ہے. اب بس ضروری ہے کہ ہم فرض کو فرض سمجھ کر ادا کریں, یہ سمجھ کر ادا کریں کہ ہماری ضمیر کی آواز ہے. کسی لالچ تما حصول شہرت کی غرض سے نہ کریں, بلکہ ہماری مثال اتنی اعلیٰ تو یہ ہو کہ ہم ترقی فکر میں اس قدر بلند ہو جائیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ایسا لطف پائیں جیسا کہ کسی آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ بھلا کرنے سے ہوتا ہے. حق میں ایسے ہو جائیں. کسی شاعر کا قول عربی میں بڑا پیارا ہے, علامہ صاحب سنیے, فرمایا کہ فلا حطلت علیہ ولا بارض صحائب لیست تنتظم البلاد, مجھ پر اور میری زمین پر نہ برس جو اپنی بارانی شہروں کو شامل نہ کرے, جو بارش اپنے پانی میں شہر کو شامل نہ کرے. شاعر کہتا پھر میرے گھر پہ بھی نہ برس, اگر میرے گھر پہ برسنا ہے تو پہلے میرے شہر پر بھی برس, میرے وطن پر بھی برس. تو فرمائیے ادائیے فرض کا جذبہ, انتباہ, توجہ فرمائیے. ایسا بار بار ہوتا ہے کہ ادائیے فرض کو ادا کرتے وقت ہمارے لیے سخت مصیبت کا باعث بھی بن جاتا ہے, ہمارے منصب اور حیثیت کے حوالے سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں. سمجھ رہے ہو, اس نے چوری کیا میں کیوں نہ کروں, اس نے کنڈا ڈالا میں کیوں نہ ڈالوں, اس نے بدماشی کی میں کیوں نہ کروں, اس نے ملاوٹ کی میری دکان ہے میں نہ کروں. اب اس کا جواب سنیے سادے انداز میں اور فکری انداز میں, مسلمانی انداز میں, ایمان انداز میں, اخلاق کے انداز میں. ایسا بار بار ہوتا ہے کہ ادائے فرض میں ہمارے لیے سخت مصیبت کا باعث بن جاتا ہے, ہمارے منصب اور حیثیت کے حوالے سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں. اور ادائے فرض میں ہم سے زبردست قربانی اور فداکاری, یہ ادائے فرض ہم سے فدا چاہتا ہے, جذبہ چاہتا ہے, نثار چاہتا ہے, قربانی چاہتا ہے, اور ہم اس کو پیش کرنے کو اپنے پر واجب سمجھے. مثال کے طور پر قوم کے بے شمار لوگ ہوتے ہیں, اب اس طرف ہم چلتے ہیں. ایک منصف مزاج حاکم ہے, اچھا جج ہے, فیصلہ کرنے والا ہے. میرے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ فیصلہ کرانے کے لیے آئے, اور جس سے فیصلہ کرایا گیا علامہ صاحب اس کو دونوں طرف سے ذبح کیا گیا, دو چھری سے کاٹا گیا. میں نے سورۃ النساء کی آیت ان کے سامنے پڑھی کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ گواہی پر فیصلہ کرنا قرآن کہتا ہے, چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہو, تمہارے باپ کے خلاف جا رہی ہو, کسی کے خلاف جا رہی ہو. وہ میرے بڑے قریبی اور چہیتے تھے, اور جو دوسرا فریق تھا اس کو میں بہت کم جانتا تھا. آگے ایک نے مجھ سے بات کی, میں نے کہا بھائی کسی بزرگ کے پاس جاؤ, مجھے کہاں پھنسا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں, وہ آپ کی مان لیں گے. میں آیا, میں نے قرآن پڑھا, موت کو یاد کرتے ہوئے کچھ خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کی, بزرگوں کی کتاب پڑھ سے جتنی بھی پیدا ہوئی قرآن پڑھ لیا ہم نے, ٹھیک ہے, بتا دیا. اب جب مقدمہ دیکھا گیا, جو ہمارا قریبی تھا وہ دو نمبر تھا, ہمارا جو قریبی تھا وہ دو نمبر تھا, اور جس کو میں جانتا ہی نہیں تھا وہ بالکل صادق تھا. میں نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. اس نے کہا شاہ صاحب آپ اپنے یار ہو, ایسا کر دیا. مسجد کے حجرے سے باہر نکلے, کہیے لو شاہ صاحب تو ہمارے تھے, ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. میں نے کہا جی ادائے فرض بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ضمیر بھی کوئی چیز ہوتا ہے. اب ذرا توجہ رکھیے اس چیز کے اوپر, ایک مثال کے طور پر میں نے بات آپ کے سامنے پیش کی. سنیے, بسا اوقات میں نے پہلے کہا ادائیگی فرض کے اندر ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر میں نے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی تو مجھے گالی سننی پڑی اور مجھے برداشت کرنا تھا. جب میں اس منصب کو قبول کر رہا ہوں تو پھر برداشت تو مجھے کرنا پڑے گا, اس کے گربان میں نہیں پکڑ سکتا, اس کو کچھ نہیں کر سکتا. کہ جب میں نے خود کہا کہ آپ بیل مجھے مار, تو پھر مجھے برداشت کرنا ہے, کیونکہ جب اس نے حق میرے حوالے کیا ہے تو میں فرض ادا کروں گا. ایک فریق مجھے گالی ضرور دے گا، لہذا اسے مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اب یہ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے ادائیے فرض کا مسئلہ، توجہ سنیے. پہلی مثال، اب میں بالکل مزدور تک پہنچوں گا، ٹھیلا جو چلاتا ہے وہاں تک، اب ذرا توجہ رکھیے اس چیز کو. ایک منصف حاکم کبھی اپنے دوست اور عزیز کے خلاف حکم دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا اس پر اذیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادائیے فرض کا جذبہ اسے اٹھا کر لے جاتا ہے. نمبر دو، ایک سپاہی قوم پر فدا ہونے کے لیے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ فرض کی وجہ سے. اگر کشتی گرداب میں پھنس جائے اور ملاح چلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تک وہ کشتی سے جدا نہ ہو جب تک سب کا سامان اور سب انسانوں کی جانوں کی حفاظت نہ ہو جائے. کیوں؟ کہ وہ نگہبان ہے اور یہ اس کا فرض ہے. سنیے، اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی کتاب کی تصنیف اور تالیف یا تقریر اور تحریر، ایک عالم، ایک محقق اپنی لذت اور سکون کو قربان کر دینا، یہ واجب اور فرض ہے. جی مجھے بخار ہے میں نہیں آؤں گا، کہا آنا پڑے گا، آنا پڑے گا. جی میرا بچہ بیمار ہے، فرما نہیں آنا پڑے گا. آپ کا منصب ہے یہ، آپ کا فرض، آپ ادا کریں گے اس کو. کیسے؟ اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی کتاب کی تصنیف اور تالیف یا تقریر اور تحریر کے لیے ایک عالم اور محقق کا اپنی ذاتی لذت اور سکون کو قربان کر دینا، یہ اس کا فرض ہے اور اس پر ادا کرنا واجب ہے. آگے چلیے، غرض، جس قدر مقصد اور نصب العین بلند سے بلند تر ہوگا، اس کے لیے اسی درجہ قربانی پیش کرنا بڑے سے بڑا فرض قرار پائے گا، جیسے کربلا میں امام علی مقام نے پیش کر دیا. یہ مستقل تقریر بنے گی امام علی مقام پر. یہاں پر سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ رکھیے اس پر، جملے پھر دہراتا ہوں کہ غرض جس قدر مقصد اور نصب العین بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا، اس کے لیے اسی درجے کی قربانی، جتنا بڑا نصب العین ہوگا، جتنا بڑا مقصد ہوگا، اتنی بڑی قربانی ہوگی. امام حسین گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، امام حسین گھر میں، پیر جماعت علی شاہ صاحب گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، امام احمد رضا خاموش نہیں رہ سکتے تھے، سعد الافاضل اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ مقصد پاکستان کی آزادی اتنا بلند تر تھا کہ ساری قربانی دی ہے. اور آج تک صدمے سن رہے ہیں کہ ان کو غدار کہا جاتا ہے، انگریزوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، معاذ اللہ. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنا عظیم الشان قربانیاں پیش، جو جب تک عظیم الشان قربانیاں پیش نہ کرے، وہ شخص رہنما اور قائد نہیں بن سکتا. تو آج جن بزرگوں کے ذکر کو ہم کر رہے ہیں، ان کی قربانیاں بھی تو ایسی ہے نا. یہ بات چلی گئی فرض پر. کس پر تھی؟ موضوع ہمارا تھا کہ فرض، فریضہ انسانیت اور قوم اور وطن کے لیے. فریضہ انسانیت بولو. تو فریضہ انسانیت پہ پہلے فرض کو تو سمجھے نا، پھر انسانیت کی طرف چلے. تو فرض کو سمجھ لیا ہم نے کہ فرض کتنی اہم چیز ہے. اب آئیے فلسفہ وطن کو سمجھتے ہیں. وطن کیا چیز ہے؟ فلسفہ وطنیت علم اخلاق کے ماہرین فلسفہ وطنیت پر بحث کرتے ہیں، علم نفسیات کے ماہرین فلسفہ وطنیت. میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں جو قرآن کا موضوع، انسان. فلسفہ وطنیت کیا، وطن کیا ہوتا ہے، وطنی کون ہوتا ہے، وطنی کیا چیز ہے؟ توجہ رکھیے، فلسفہ فرض و حق کے بعد انسان کا اپنے ملک یا اپنے آبا و اجداد کی سرزمین سے محبت کرنے کا نام وطنیت ہے. انسان کا اپنے ملک یا اپنے آبا و اجداد کی سرزمین سے محبت کرنے کا نام وطنیت ہے. ہم اپنے وطن سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے اور ہمارے درمیان بہت مضبوط علاقہ اور تعلق ہے. ہم نے اس کی فضا میں، آئے ہائے سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، ہم نے اس کی فضا میں اور اس کی آباد انسانیوں کے درمیان تربیت پائی ہے. ہمارا اس کا تعلق ایسا ہے جیسے درخت کا شاخوں کے ساتھ ہو. پاکستان، پاکستان، سبحان اللہ. سنیے جملے، سنیے، ہمارا اس کا تعلق ایسا ہے جیسے درخت کی روح میں اترے. اس بات کو چھوڑیں، آپ تھک گئے ہیں، کل کیا ہوگا، کمایا نہیں کھایا، سب پھینکیں یہ چیز، مادی چیزیں. آپ مسلمان ہیں، روحانی طور پر سنیں اسے. جیسا کہ درخت کی شاخوں کا درخت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی ملک کی آب و ہوا، اس کی مٹی میں قدرت نے ہماری تخلیق کی ہے، ہم اس کی طرف جھکتے ہیں اور وہاں کا عرف و کلچر ہماری طبیعت بن جاتا ہے. جب ہم اس سے جدا ہوتے ہیں تو رنج و تکلیف محسوس کرتے ہیں. اللہ مصحب ہوتا نہیں ہوتا. میں جب باہر کا سفر کر کے آتا ہوں نا، ایئرپورٹ کی دیوار چومتا ہوں. باہر ملک میں ہمارے سامنے کتا پھرا، کیا کیا جاتا ہے؟ جہاز میں ہم بیٹھ رہے ہیں تو کتا پھرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
پاسپورٹ اگر ہمارا رکھ دیا جاتا تو کہتے ہیں آؤ فالو می، کمرے میں آؤ، یہ الگ لائن لگاؤ، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کچھ بھی ہو امامہ رہے گا، جبا رہے گا، پاسپورٹ یہی ہوگا، ہمیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں، یہ تمہاری کم عقلی ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، یہ تمہارے لگائے ہوئے چنگاریاں ہیں، گھر بھلے ہمارا جل گیا لیکن بنایا صحیح نیت سے تھا، کوئی غم نہیں، جل رہا یہ غم ہے لیکن بنایا ٹھیک تھا، اس پر ہمیں یقین ہے، اور یہ یقین ہمیں اس غم پر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پاسپورٹ کو ہم چومتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دیکھو میں جھنڈے کو چومتا ہوں ماشاءاللہ، ہم اس کو چومتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس پر، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ان ڈکیتوں، ان شرارتیوں، اس کرپ حکمرانوں کو، پورا کراچی ڈوب رہا ہے پانی میں، دکھ ہے لیکن یہ زمین سے بڑی محبت ہے، نفرت ان کرپشن کرنے والے ان غداروں سے ہے، ملک سے نہیں ہے، اس کی مبارک فضا سے نہیں، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اس کی فضا سے نہیں ہے، اس زمین سے ہمیں نفرت نہیں ہے، اس پر پھرنے والے ان درندوں سے ہمیں نفرت ہے، اس ملک کو نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا تھا، وہ نافذ نہیں ہو سکا، اس کا غم ہے، لیکن ہے بہت پاکیزہ ملک ہی ہے، بولو سبحان اللہ، اکیلے میں سن کر کبھی رویا بھی کرو دل صاف ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اب توجہ سنیے اس بات کو، وطنیت کیا ہے، میں نے کہا آپ سے کہ جب ہم اس سے جدا ہوتے ہیں تو رنج و تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس کی یاد ہمارے غم کو تازہ کر دیتی ہے، مثالیں سنیں، اور جب ہم کو جدائی کے حالات سے نجات ملتی ہے تو ہمارا میلان تباہ فوراً اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ جلسے ختم ہوتے تو لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آج دعوت کھا لو، میں نے کہا نہیں، صبح کی فلائٹ کراؤ کراچی کو، جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب سنیے، ہم اس کی قربت سے ہمیشہ مانوس رہتے ہیں، سرکار مدینے کی طرف کیسے آتے تھے، اونٹنی کو بھگاتے تھے، دڑا اونٹنی کو، ہاں، اور اس کی عزت کو، اپنی عزت، سنیے ذرا، جب ہم اس سے جدا ہوتے ہیں تو رنج و تکلیف محسوس کرتے ہیں، وطن کیا چیز ہے، اس کی یاد ہمارے غم کو تازہ کر دیتی ہے، اور جب ہم کو جدائی کے حالات سے نجات ملتی ہے تو ہمارا میلان تباہ فوراً اس کی جانب ہوتا ہے، ہم اس کی قربت سے ہمیشہ مانوس رہتے ہیں، اس کی عزت کو اپنی عزت، بولو سبحان اللہ، ایسا نہیں، بولو سبحان اللہ، تم یہ خطبہ یہاں پڑھو، میں تم کو بتاتا ہوں سبحان اللہ کیسا کرتے ہیں، تم آؤ میری کرسی پر بیٹھو، میری کرسی پر بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں پاکستان کا نعرہ کیسے لگاتے ہیں، بولو سبحان اللہ، اس کی عزت کو ہم اپنی عزت، اس کی ذلت کو ہم اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں، یہی فلسفہ وطنیت ہے، فرض کے بعد، اب سنیے آگے، اس کے علاوہ حب الوطن کو اگر قریب سے قریب فطری چیز کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا، جو علامہ صاحب بھی اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، مثلا اب مثال سنو، ایک بدوی دیہاتی خشک آبادی چٹیل میدان میں پیدا ہوا، ڈیفنس میں پیدا نہیں ہوا، کلفٹن میں پیدا نہیں ہوا، سوئٹزرلینڈ میں پیدا نہیں ہوا، امریکہ برطانیہ میں پیدا نہیں ہوا، ایک بدوی ہے، گرمی میں پیدا ہوا، ڈیزرٹ میں پیدا ہوا، صحرا میں پیدا ہوا، چٹیل میدان میں پیدا ہوا، مگر اپنے وطن سے خوش نظر آتا ہے۔ ایک شہری جو کہ وبائی سرزمین میں آباد ہے، جیسا ہمارا آج حال ہو گیا ہے، اور گراں بازاری بھی ہے، اگر اپنے شہر سے زیادہ صحت بخش آب و ہوا کے شہر چلا جائے اور وہاں اس کے شہر کسی اگر گرانی بھی نہ ہو، تب بھی جو ہی اس کو مقصد سے فراغت مل جاتی ہے تو وہ فوراً اپنے وطن اور اپنے مستقر کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور اسی طرف نگاہیں اٹھا کر نظر آتا ہے، یہی فلسفہ وطنیت ہے۔ توجہ سنیے، ایک اور مثال، کسی نے ایک بدوی دیہاتی سے دریافت کیا، بڑی توجہ سے سنیں، روح سے سنیں، دل سے سنیں، عقل کو اٹھا کر پھینکے ہوں، ادھر عقل کا کوئی کام نہیں، ادھر اس کا کام ہے، کس کا کام ہے، اس کا کام ہوتا ہے پاکستان کے لیے، وہ سیاسی لیڈر ہو، قائد اعظم کے خلاف بکواس کرنے والوں، یہاں سے بات کرو، یہاں سے بات کرو گے نا تو یہ ویران تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ جنت کی نظیر ہے، تمہیں اس کا اصل چہرہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اب توجہ رکھیے، کسی دیہاتی سے جب دریافت کیا، تم اس وقت کیا کرتے ہو جب تمہارے گاؤں میں سخت گرمی ہوتی ہے، ہائے ہائے مسلمانوں لائٹ چلے جاتی ہے، تم حکمرانوں کا غصہ اس زمین پر نکالتے ہو، حکومت کی املاک کو جلاتے ہو، جس کو ووٹ دیا اس کے منہ پر جا کر تھوکو، اس کو تو کچھ نہیں کہتا، تم ڈرتے ہو اس سے، لیکن یہ بجلی، یہ پاکستان کی املاک، اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہو،
یہ تقاضا وطنیت ہے، میں ضمیر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
سنو، کسی ایک دیہاتی سے جب دریافت کیا گیا، تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ چار دن لگے مجھے ڈھونڈنے میں اس کو، ہاں میرے بچوں کو اللہ زندگی دے، انہوں نے بہت کتابیں میرے لیے ادھر مارکیٹ میں بڑی بھاگم دوڑی کی ہیں۔ کسی نے ایک بدوی سے اور بدو دیہاتی سے دریافت کیا کہ تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ یہ وہ چیزیں جو میں سوچتا ہوں اسی کو لکھا ہے، شاید کوئی نہ سوچتا ہو۔ سنیے، تقریر لمبی ہے اپنی طرف، یہ ضمیر کی آواز ہے۔ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا، تم اس وقت کیا کرتے ہو جب تمہارے گاؤں میں سخت گرمی ہوتی ہے اور شے کا سایہ، ہر چیز کا سایہ تمہارے جوتے کے نیچے آ جاتا ہے، سر پر سورج چمک رہا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ عیش و راحت کی صورت کیا ہوگی کہ ہم سے ایک شخص میل بھر چلتا ہے اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی لکڑی کا گٹا ایک طرف پھینک کر اپنی چادر کو سر پر تان لیتا ہے اور اس کے سائے میں بیٹھتا ہے اور ہوا کھاتا ہے اپنے وطن کی، تو وہ اس وقت یہ محسوس کرتا ہے گویا وہ خود کو ایوان کسرا میں پا رہا ہے۔ آزادی اس کو کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ جانے جو دی ہے نا، یہ ایسی نہیں دی ہے، توجہ سنیے۔ اور اکثر لوگوں میں یہ جذبہ، توجہ سنیے، اکثر لوگوں میں یہ جذبہ، جذبہ حب الوطنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے نتیجے کی طرف چل رہے ہیں جلدی جلدی، حتیٰ کہ ان کا وطن کسی خطرے میں گھر جاتا ہے یا ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو خطرے کا باعث ہوتے ہیں، تب ان کے حواس و شعور اس طرح متوجہ ہوتے ہیں اور پھر ان کی حب الوطنی زبردست مظاہرے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جیسا کارگل میں پاک فوج نے کر کے دکھایا۔ شیر خان، اللہ تمہاری قبر کو انوار و تجلیات سے بخش دے، تم ہمارا فخر ہو، بولو سبحان اللہ۔ آج تمہارا فاتح ہوگا، تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے۔ شیر خان، تم جنت الفردوس میں پہنچے رسول اللہ کی شفاعت کے لیے، کہاں گئے وہ لوگ جو وطن پر پہلے، میرا دوست ہے کاشف ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے شاہ صاحب وہ دور کہاں چلا گیا، پہلے ملی نغمے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جو وطن کے لیے شہید ہوگا امام حسین گھوڑے پر خود آئیں گے اس کو لینے، وہ ترانے کہاں چلے گئے؟ میڈیا والو، کیا جواب دو گے خدا کو؟ یہ اسی زمین میں تمہیں جانا ہے، یہ زمین تمہیں قبول کرے گی؟ ہیں، کیا جواب دو گے؟ ہاں ہاں، میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں پاکستان کے محافظین کو لینے کے لیے علی خود آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ کربلا والے خود آئیں گے، بدر والے ان کا صحرا خود سجائیں گے، کیونکہ جس مقصد کی ابتدا اس نے کی ہے اس کی تکمیل یہ کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے میرے دوستو، اکثر لوگوں میں جذبہ حب الوطنی پوشیدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کا وطن کسی خطرے میں گر جاتا ہے یا ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو خطرے کا باعث ہوتے ہیں، تب ان کے حواس و شعور، اگر ہو بھی حرام کھا کر، بھتے کھا کر، قوم کی املاک کو نقصان پہنچا کر، ملک کی زمینوں کو بیچ کر، حرام کھا کر اگر مرنا گیا ہو، اور اگر جذبات زندہ ہو، تو شعور اس طرح متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی حب الوطنی زبردست مظاہرہ دکھاتی ہے اور ان کو خدمت وطن پر آمادہ کرتی ہے، اور اس وقت وہ اپنی جان مال اس کی اعانت و مدد پر خرچ کرتے ہیں یہاں تک کہ مر مٹ جاتے ہیں۔ میجر بھٹی، ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ راشد مناز، ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ آئے ہائے، وہ مجاہدین جو سیالکوٹ پر عام ہمارے پنجاب کے لوگوں نے جامع شہادت نوش کی، قصور کے بارڈر پر جو عام مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کی، جو تقسیم ہند کے وقت امرتسر کے اندر ہماری مائیں ہماری بہنوں نے اپنی عصمت مصطفیٰ کے اس وطن کے لیے قربانی کی۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ کنویں بھر گئے تھے خودکشیاں کر کے، مسلمانوں یہ وطن ایسا نہیں لیا گیا ہے، یہ مظفر شاہ کا کام نہیں ہے، میڈیا تمہارا کام ہے، تم بتاؤ۔ میں نے خود پی ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا، خدا کی قسم اس رات میں کھانا نہیں کھا سکا، ایک بوڑھی خاتون اپنی آپ گزری بتا رہی ہے پاکستان کے لیے جو ہندوستان سے آئے نا، اپنے کاروبار چھوڑ کر آئے، بڑی دکانیں چھوڑ کر آئے، محلے چھوڑ کر آئے، صرف لا الہ الا اللہ کے لیے آئے۔ اور میڈیا پر بیٹھ کر تم بکواس کرتے ہو کہ یہ ملک عیاشی کے لیے بنا تھا، اگر عیاشی تھی تو پنڈت سے زیادہ عیاشی کون دے سکتا تھا؟
گاندھی سے زیادہ عیاشی کون دے سکتا تھا؟ میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، وہ تاجر جو پنجاب کی طرف آئے ہجرت کر کے، وہ مہاجر جن کے قدموں کے نیچے فرشتے تھے، وہ اگر اپنی املاک، اپنی جائیداد، اپنا سکون ہندوستان میں چھوڑ کر آئے تو کیا لینے آئے تھے؟ کلمہ. کیا لینے آئے تھے؟ بولو، کلمہ. شریعت لینے کے لیے آئے تھے. ان کا مقصد مدر پدر آزادی. پاکستان کا مطلب علم و تعلیم، پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ پہلے ہے. وہ تہذیب، کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم، وہ تہذیب جس طرح علامہ نے کہا کہ جناب یہ تعلیم و تہذیب، پاکستان کی عورت جا کر وہاں پر ہم جنس عورت سے شادیاں کرے. ایک وہ خواتین بھی تھی جنہوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا کر اپنے وطن اور عزت کی، عصمت کی حفاظت کی، اور اگر انہیں ان کی عصمت لوٹنی بھی گئی تو انہوں نے مٹی کو چوم کر کہا کہ تیری عزت مجھ سے زیادہ تھی. کلمے کی عزت مجھ سے زیادہ تھی. عبرت حاصل کرو فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے میں رہنے والی ہے پاک باز شہیداؤں سے. میں نے خود سنا حضرات گرامی، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں بچی تھی جب اپنے ماں باپ کے ساتھ آ رہی تھی، اور ماں کی قدر کرنے والے پاکستانیوں، وہ ماں کے پاؤں دھو کر پینے والے پاکستانیوں، سنو، وہ خاتون بوڑھی ہو گئی، وہ کہتی ہیں الیاس بھائی، وہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹرین میں آ رہی تھی تو سکھوں نے حملہ کیا، اور سکھوں نے حملہ کیا، ساری ٹرین کو کاٹ دیا. کیا قصور تھا؟ کوئی توپ لا رہے تھے، کوئی گن لا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارے دولت لے لو، ہمیں اپنے کلمے والی وادی میں جانا تھا، ہمیں گنبد خضرا. کیا مطالبہ ان غریبوں کا تھا؟ کسی سے پیسہ مانگ رہے تھے؟ جائیدادیں تو چھوڑا ہے، ہندو پنڈتوں کے حوالے کر دی، آج حویلیاں ان کے حوالے کر دی. حضرات گرامی، یہاں پر بے شمار ہمارے بزرگ موجود ہیں جو تحریک پاکستان کا انہوں نے دور دیکھا ہے. بھری دکانیں چھوڑ کر یہاں پر وہ آ گئے. ہماری مسجد کے کئی نمازی تھے، اللہ ان کو غریب رحمت کرے، میں ان کی خدمت میں بیٹھ کر تحریک پاکستان ان سے سنتا تھا، اپنے حجرے میں بلا کر. وہ کرم فرماتے تھے، مقتدی نہیں تھے، وہ میرے فکر میں امام تھے. تو یقیناً اگر یہ آج بزرگ بیٹھے ہیں، ان پر احسان نہیں، ان سے ہم نے اس جذبے کو حاصل کرنا ہے جس جذبے نے جب تمہاری جوانی پر یہ تھے جو جوانی قربان انہوں نے کی تھی. حضرت گرامی، بوڑھی عورت کہتی ہے کہ پوری ٹرین کو کاٹ دیا گیا. تو اینکر نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے باپ کی گردن کٹ گئی تھی، اور میری ماں کے ساتھ، میں لفظ نہیں کہہ سکتا یہاں پر، وہ حال کیا گیا تھا، دونوں کے لاشوں سے خون بہ رہا تھا اور میں خون میں لت پڑی تھی. سکھ آ کر ایک ایک کو لات مار رہے تھے. میں نے کہا کہ اگر میں نے آواز لگائی تو کہیں مجھے مار نہ ڈالے. چھ سال کی بچی کے سامنے اس کی ماں کو ذبح کر دیا، اس کے باپ کو ذبح کر دیا. کہتے ہیں استبل تھا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان مہاجرین کی لاشیں تھی. اللہ اکبر. کہتی ہیں کہ کئی گھنٹوں کے بعد پاکستان رینجرز نے آ کر اعلان کیا کہ ہم پاکستانی ہیں، کون زندہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سارا مجمع شہید ہو چکا تھا، میں تنہا زندہ تھی. وہ پاکستان کے املاک کو جلانے والوں، اس کے جھنڈے کو تم زمین پر پھینکتے ہو. آج میں دوراجی میں دیکھ رہا ہوں جھنڈے نہیں لگے ہوئے ہیں. کون ہے جو کل صبح گھروں کو جھنڈے لگائے گا؟ کون ہے؟ تم لوگ نہیں لگاؤ گے؟ شرم آتی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. میں امام ہو کر نہیں شرما رہی، پیچھے لوگ شرما رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے. ہاں، ہم یہاں پر فکری بات کر رہے ہیں، مرید بنانے کے لیے نہیں آئے، پاکستانی بنانے کے لیے آئے. کس کے لیے آئے ہیں؟ میں نے عید کے اجتماع میں یہ بات کی تھی آپ کے سامنے، مصطفیٰ کے گنبد کا جھنڈا لگایا تھا نا، آج وہی ہریالی اس جھنڈے میں ہے. اپنے گھروں پر لگاؤ، اپنے سینوں سے لگاؤ. کل 14 اگست ہے، سب کے گھر پر جھنڈا ہونا چاہیے، سب کے سینوں پر جھنڈا ہونا چاہیے. بولو انشاءاللہ. مذاق نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ سات سمندر وہاں پر ابھی ہے، آیا نہیں ہے، پہنچنے میں منٹ نہیں لگے گا اگر فرض کو بھول گئے. یہ طوفان رکے گا جب یہ جذبہ پیدا ہوگا، یہ دہشت گردی ختم جب ہوگی، جب یہ جذبہ قوم میں پیدا ہوگا. قوم میں جب وطن کا جذبہ پیدا ہوگا، وطن کے لیے جینے کا جذبہ ہوگا، پھٹنے والے پھٹ پھٹ کر جہنم میں جاتے رہیں گے، پاکستان کا جھنڈا اسی طرح لہراتا رہے گا.
پاکستان.
توجہ فرمائیے حضرات گرامی، یہاں پر اسلام کا مقصد اعظم، اب گفتگو ختم کر رہا ہوں میں، اسلام کا مقصد اعظم تو یہ ہے کہ تمام عالم میں ایسا دماغی اور روحانی انقلاب پیدا کیا جائے. اسلام وطنیت کے متعلق جذبہ حب وطن کو پسند کرتا ہے، اس کو حیثیت دیتا ہے، مگر شرط یہ لگاتا ہے کہ دماغی اور روحانی انقلاب بپا ہو جس سے تمام انسان دنیا اور اخوت عام کے جذبے سے بیدار ہو جائے اور سب کو ایک برادری بنا دی جائے، محض وطن اور قومیت کی بجائے نظریہ امن اور فساد علی الارض کا سد باب ہو جائے اور قومیت کو محض شناخت اور تعارف کا درجہ ہو، اصل احکام الہی اور حقوق بندگان خدا کی یاد آوری ہو جائے اور اس کی بالادستی ہو. اس وطن کو پاکستان کہا جاتا ہے اور خدا اس کو قبول کرتا ہے. حضرت گرامی، یہ تو اب تھا فلسفہ وطنیت، اب آئیے وطنیت پر عملی مظاہرہ ہم کیسے کہیں. چیف جسٹس نے یہ کر دیا، آپ، میں نے کہا وہ بھی قبر میں جائے گا. صدر نے یہ کر دیا، میں نے کہا وہ بھی اس مٹی میں جائے گا. میں تو غریب ہوں، میں تو ڈیری ویجز پہ کام کرتا ہوں 100 روپیہ، میں نے کہا اس وطن میں رہتا تیرا بھی حق ہے. اب میں اس پر آخری گفتگو کر رہا ہوں، وطنیت پر. پہلے ہم نے بات کی ہے حقوق انسانیت پر، بات کی حقوق انسانیت اور وطن کی خدمت کے جذبے کے حوالے سے. اب آئیے وطنیت کا فلسفہ پورا ہوا، اب اس تقاضے کو ہم سمیٹ رہے ہیں، پوری ساری گفتگو کا خلاصہ آ رہا ہے کہ وطنیت پر، اس وطن پر عملی مظاہرہ ہمارے لیے واجب ہے. کیا ہے عملی؟ عملی مظاہرہ. فجر کا انتظار نہیں کرو، آج سے عہد کرو فجر کا انتظار، بلکہ فجر کی روشنی تمہاری خوشبختی کی نوید لے کر آئے. جو کر لیا نیا سورج تمہارے لیے ہو، نئی صبح تمہارے لیے. جو کر لیا توبہ کرو، جاؤ گھر پر تو اس در و دیوار کو چومو کہ یہ وطن ہے کہ جس میں تمہارے بچے محفوظ ہیں. آج جو ایک دوسرے پر تنگ نظری ہے کہ میرے گھر میں تھوڑی پانی آیا ہے، میرے گھر کے آگے تھوڑی اس نے غلط پارکنگ کی ہے، میرے ساتھ تھوڑی ہوا ہے، میرے گھر کی بجلی تو چلی گئی ہے. میں نے کہا یہ تو سب ہوا لیکن تیرے دل کا سکون بھی ختم ہو گیا ہے. گھر میں ہے پھر بھی بے چین ہے. پہلے وہ دور تھا، آج تو بلڈنگ ہے، پڑوسی عید ملنے والی نہیں ہے، پڑوسی تحفے واپس کر دیتے ہیں، پڑوسی عید ملنے والے نہیں ہے. پہلے بات ہوتی تھی کہ پڑوس کون ہے جس کی دیوار ملی ہو. فرمایا توبہ، کیسی بات کر رہے ہیں، سارا محلہ پڑوس ہے، سارا شہر پڑوس ہے، سارا وطن پڑوس ہے. آج بھی پاکستانی قوم اس قدر صدمے کا شکار ہے، لیکن جیسا جذبہ ایمانداری کا، ایمانداری سے مراد خیال داری کا، اس قوم میں ہے، ایسا کسی قوم میں نظر نہیں آتا. اور قوموں میں تنگ نظری ہے. پاکستان اگر برطانیہ میں بھی ہو پاکستانی ہو تو نظر آئے گا، امریکہ میں بھی ہو تو نظر آئے گا. کس سے؟ اپنی خندہ پیشانی سے، اپنی سخاوت سے، اپنے تعاون سے. سنی اگر پاکستانی ہے، غیر مولوی ہے، تب بھی پیر ہوتا ہے مزاج میں. اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دے، اپنی جیب کا اس کو دے دے. یہ تو چند شریر ہیں، یہ قوم کے ترجمان نہیں ہیں. اگر سب پاکستانی ایسے ہوتے تو آج آپ مسجد میں نہ ہوتے، آج یہ ملک سلامت نہ رہتا. لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اب گفتگو ختم کرتے ہیں. مختلف طبقوں یعنی وطنیت پر عملی مظاہرہ واجب ہے. ایک بات توجہ رکھیے گا، مختلف طبقوں اور حیثیتوں سے مختلف ذمہ داریاں، مختلف طبقوں، مختلف اسٹیٹس اور درجے جو ہیں، اس حیثیت سے مختلف ذمہ داریاں بحیثیت وطنی اور جذبہ حب الوطنی پر لازم ہے. کیا ہے؟ اب سنتے چلیے. ملک پر جب حملہ ہو یا اس کی آزادی پر کوئی دست درازی کی جائے تو اس کی طرف دفاع کرنا، یہ لشکر اور فوج کی وطنیت ہے، عملی مظاہرہ. خدمت وطن کے لیے زندگی وقف کرنا اور سیاسیین اور مسلحین یعنی علماء و دانشور کی، یہ ان کی وطنیت ہے. سیاسیین سیاستدانوں کا وطن کے لیے زندگی صرف کرنا اور علماء اور مسلحین کا، یہ ان کی اپنی وطنیت ہے. فوج کی وطنیت کیا ہے؟ کہ جب حملہ ہو تو دفاع میں جان دے. ممبروں پر بیٹھے وہ علماء، گلی کوچوں میں پھرنے والے سیاستدان، ان کی وطنیت کیا ہے؟ فکری طور پر کہ قوم کے لیے زندگی وقف کر دیں. سیاسیین یعنی سیاستدان اپنے ملک کو، اس کو مت دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، یہ بھولا ہوا سبق یاد کر رہے ہیں، ہم اصول دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ برے چہرے، یہ گندے چہرے، یہ فرسودہ چہرے، یہ ننگے دن ننگے وطن، ان خبیصوں کی بات نہیں کر رہا میں. پاکستان نے جو منشور رکھا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو چھوڑیں اور اصل بات پر آئیں. اگر ایک آدمی غلط راستہ آپ کو بتا رہا ہے اور صحیح پتہ چل جائے تو پھر آپ اتنے مشہور ہونا چاہیے کہ غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. اس سے کیا ہوگا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کل کچھ کر کے بھی دکھا دیں گے آپ. ٹھیک ہے، قومیں ایسی تیار ہوتی. توجہ رکھیے آپ، سیاسیین اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنائیں، بڑی قیمتی بات لا رہا ہوں، سیاسیین اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے اور اس کی شان کو بلند کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں، رائے عامہ کو مصلحت وطن کی طرف چلاتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے حقوق کی ادائیگی میں مخلص ہوں اور کوئی رائے قائم کر لیں، اور کبھی کبھار وہ رائے عوام کی رضامندی کے خلاف ہو اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام نادان نہیں سمجھ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اور وہ رائے مخلص ہیں، تو وہ اس پر قائم رہتے ہیں جو ان کے نزدیک حق ہے، جس طرح امام حسین، اور ان کے عزم و ارادے کو تہمت لگانے والوں کی تہمت اور تنقید کرنے والوں کی تنقید کسی طرح ان کو ہٹا نہیں سکتی، خواہ وہ کتنے ہی ذلیل کیوں نہ ہو جائیں. وہ عمل حق کو ہی سر بلند کرتے ہیں، سر بلند کرتے ہیں، جیسا کہ تحریک آزادی پاکستان اور بانی پاکستان قائد اعظم. موت دیکھیں ان کی کیسی آئی، کہ ایک ایمبولینس نہیں تھی بانی پاکستان کو اسپتال تک لے جانے کے لیے، ایک ڈاٹسن میں ڈال کر ڈالا گیا، لیکن انہوں نے قبول کیا. اس کو کہتے ہیں سیاست دان. بولو سبحان اللہ. لیاقت علی خان صاحب کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے، اس کو کہتے ہیں سیاست دان. سینے پر گولی کھا لی لیکن قوم کا ایک روپیہ نہیں کھایا، اس کو کہتے ہیں سیاست دان. اللہ اکبر. اب توجہ رکھیے ذرا اس بات پر، ان کی پشت پناہ، یعنی جب وہ رائے کوئی قائم کر لیتے ہیں، بسا اوقات قوم ان کی رائے سمجھ نہیں پاتی، لیکن قوم کی گالی بھی وہ سنتے ہیں، لیکن وہ قوم کے مخلص ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں. بچہ کبھی باپ سے کوئی چیز مانگے، باپ نہ دے تو بچہ مارتا بھی ہے، لیکن باپ پیار کرتا ہے، اور بچے کو جب پتا چلتا ہے نا تو وہ صحیح کہتا ہے کہ واقعی میں میرا باپ اگر اس وقت وہ دیتا تو شاید یہ دن آج میں نہ پاتا. ٹھیک ہے، تو سیاستدان کی مثال قوم کے باپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے، ان کی پشت پناہ، ان سیاسیین کی پشت پناہ، ان کا اخلاص ہوتا ہے جس کی وجہ سے استقامت پر آتے ہیں، ان کا رہنما، ان کا وجدان، باطنی سعادت اور مشورہ ہوتا ہے، اور خدا کی مدد ان کی، خدا تعالی ان کا مددگار ہوتا ہے. یہ تو سیاستدان، یعنی وطنیت پر عملی مظاہرے کے مختلف طبقے، فوج ہو گئی، سیاستدان ہو گئے، اب علماء، اور آخر تک میں آ رہا ہوں. علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ مصلحین، دانشور، علماء، سود بود رکھنے والے. اول وہ قوم کی تشخیص کرتے ہیں، اول وہ قوم کی بولیے، پھر اس کے علاج میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب قوموں میں بعض مرض اس طرح جڑ پکڑ جائے کہ قوم اس سے مانوس اور اس کی عادی ہو جائے، حتیٰ کہ اس مرض کی صحت و سلامتی قوم اس کو سمجھنے لگے جو مرض تھا، ایسی حالت میں قوم کو وہ ایسے عمل کی دعوت دیتے ہیں جس سے اس مرض سے نجات مل سکے. میں کہتا ہوں آج کی دہشت گردی، سمجھ رہے ہیں آپ، آج کی دہشت گردی کا درس اس اگر اسٹیج سے دیا جائے کہ قوم اگر مرض کو ہی دوا سمجھ لے، قوم اگر ڈاکو کو اگر مسیحا سمجھ لے، تو قوم کے مسلحین، علماء، مشائخ، ذمہ داران کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پھر قوم کو ایک فکر کی طرف دعوت دیں کہ اگر وہ انتہا پر پہنچ گئی ہے تو پہلا زینہ بتائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ سمجھ سکیں. اور آج جو دہشت گردی ہے، میں نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں آج کی دہشت گردی، غنڈا گردی، افراتفری پر مسلحین کا خادم ہونے کی وجہ سے، کی حیثیت سے، میں یہاں دعوت دیتا ہوں کہ وطن عزیز کی محبت، اس نعمت عظما کی قدر کا احساس دلایا جائے، اس وطن سے وابستہ ہماری عزت و سکون کا احساس دلایا جائے، اور احساس ضیاء اور جو بچ گیا اس کو محفوظ کرنے کا احساس دلایا جائے. میڈیا اور سماجی ادارے، مساجد و مدارس، اسکولس اور کالجز مل بھر کر جذبہ خیر اور حب الوطنی کو اجاگر کریں. آج اس حالت میں کامیابی کا یہ پہلا زینہ ہوگا کہ اگر ہم کھڑے ہو کر بچوں، جوانوں اور مساجد و ممبر و مدارس و یونیورسٹی اور کالج و میڈیا پر پاکستان، پاکستان کی دھوم مچا دیں، میں کہتا ہوں یہ گراف گرے گا اور حب الوطنی غالب آ جائے گی. لیکن یہ 14 اگست میں شاید ان میڈیا والوں کو تھوڑی شرم آئی تو کچھ چلا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، مجھے بتائیے، گزشتہ 14 اگست جو گزرا ہے اس میں کوئی ترانے نہیں تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی دقیہ نوسی فکر والے ہیں، ہم جانتے ہیں تمہارے مزاج کو بھی، خبر قوم کو دینی چاہیے، لیکن توازن برابر رکھتے دو نا. 14 اگست کو اگر تم پھٹنے کی بات کر رہے ہو تو شہادت کی بات بھی تو بتاؤ، 14 اگست کو اگر دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں تو مخلصین کی بھی تو بات بتاؤ، اور ایسی بات تو بتاؤ جس میں اعتدال رہے. حضرت گرامی توجہ فرمائیے اس حوالے سے، حصول خیر و سعادت کی راہ میں جان مال عزت و آبرو کی پامالی کا خوف یہ مسلحین کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مسلحین پر اس کا مطلق اثر نہیں ہونا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کے گرد چمٹتے چلے جائیں گے۔ یہ مسلحین علماء دانشور سنجیدہ مزاج کے متحمل حضرات کی وطنیت ہے۔ اب آئیے آگے میرے اور آپ جیسے لوگوں کی ذمہ داری، وطنی مصنوعات پروڈکٹ، ملک کی پیداوار کی حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی۔ ہائے خرابی، ہم پاکستان کے ذکر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کی ہم خرابی ذکر کرتے ہیں، حال کیا ہے؟ آج کی دہشت گردی، غنڈا گردی، لاقانونیت میں کامیابی اور امن کی طرف بڑھنے کے لیے حب الوطنی کے جذبے کو تمام سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں قرارداد پیش کرتا ہوں، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ مساجد و مدارس، یہ اللہ سے وعدہ ہو رہا ہے، اس وطن سے وعدہ ہو رہا ہے، مساجد و مدارس، خانقاہوں، دفاتر، اسکولز، کالجز، یونیورسٹی میں، تمام اداروں پر، میڈیا پر احساس نعمت اور اس وطن کی قدر کو یاد دلایا جائے، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ پاکستان کو برا کہنا ایک غلیظ عادت ہمارے اندر آئی ہے، کوئی غلط کام ہو نا ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستانی تو ہم یہ کرتے ہیں، شرم کرو، شرم کرو۔ کبھی تم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اگر کوئی غلط کام کیا تو کہے گا ہم تو پاکستانی ہیں، تو اپنے باپ کا نام لے کر بولتا نا تو میں تو ان کا بیٹا ہوں، کہ میرے باپ کی بدنامی ہوگی، تو میں نے کہا تیرے 100 باپ ایک طرف اور اس مٹی کا ذرہ ایک طرف۔ فکر چینج کریں، آج کے بعد ایسی کوئی بات کرے گا؟ میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ گردن بھی نہیں ہل رہی تمہاری، سمجھ رہے ہیں؟ میرا بخار گیا، تمہیں تو نہیں آ گیا؟ پاکستان نے ایسی توجہ کی کہ سب فکر گئی تھی۔ توجہ رکھیے میری طرف، کوئی غلط کام کرے ہم تو پاکستانی ہیں، تو ہمارا کام ہے، کبھی اچھائی کی نسبت کی ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمیں، شرم آنی چاہیے۔ اپنی ماں کا نام لے کر ہم کیوں نہیں کہتے میں تو فلاں کا پتر ہوں، تو ہم کرتے ہیں۔ اپنے باپ کا نام کیوں نہیں لیتے ہم تو فلاں کے پتر ہیں، نہیں نہیں میرا باپ بڑا عزت والا ہے، میں اس کا نام کیسے لوں؟ تو تیرے باپ اور تیری ماں کی عزت ایک طرف ہے اور اس پاکستان کا ذرہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جنہوں نے پاکستان بنایا نا انہوں نے اولاد اور ماں باپ کو کٹوا کر یہاں پر آئے ہیں، ان کی قربانی دے کر آئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات سنیے اپنے مزاج نوجوانوں، میسجز پر پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم اگر حکومت ہمارے پاس نہیں ہے تو کم سے کم ہم سے اخلاقی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، بات نہ کریں اس سے آپ، نہ ملیں اس سے آپ، اور وہ ناراضگی سے اگر آپ سے محبت کرتا اور کہے کہ کیوں نہیں بات کرتے ہو، میری کوئی قدر نہیں ہے، تو کہنا تیری کوئی قدر نہیں ہے، اس پاک سر زمین کی مجھے بہت قدر ہے۔ سوشل بائیکاٹ کریں اس کا آپ، جو پاکستان کے لیے مذاق کے جملے کہے، لطیفوں کو پاکستان کی طرح منسوب کرے، گندی باتوں کو، یہ تو پاکستانی ہے، مجھے بتاؤ ابھی کرو گے ایسا؟ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، استغفر اللہ، اس نعمت و عظما کے خلاف کفران ہے یہ، توجہ رکھیے آپ۔ پاکستان کو برا کہنا یا برائی کو پاکستان کی شناخت کہتے ہیں، ہر ضرور اور گویا کہ اس کی احساس کرنے کی بجائے اس نعمت عظما تمام انعامات سے لبریز یہ ملک ہے، اس پر سب خون مارا جا رہا ہے، دہشت گردی، بتاخوری، کرپٹ سیاستدان کی جانب سے، تو پاکستان کی تکلیف اور درد کا تقاضا اس کو گالی یا برائی دینا ہے؟ پاکستان کی زرزمین جو سارے اللہ کے انعامات سے رچی بسی ہے، یہ بھیڑیے اس پر چل گئے ہیں، کہو میں پیپلز پارٹی کا ہوں نا اس لیے ایسا کرتا ہوں، یہ کہو، یہ کہو میں مسلم لیگ کا ہوں اس لیے ایسا کرتا ہوں، یہ کہو میں فلانا تنظیم کا اس لیے ایسا کرتا ہوں، پاکستانی نہ کہو، یہ تو پاک سرزمین ہے، یہ کیا ہے بولیے، سمجھ رہے؟ گلستان جوہر ڈوب گیا، سفورا گوٹ ڈوب گیا، فوج اب بھی انتظار کر رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فوج کو دعوت کرتے ہیں، ہم نے کہا جی ہم تو پاکستانی اور اس کو بلائیں گے جو مدد کے لیے آئے، کیونکہ تم تو دہشت گرد، غدار، دہشت گردوں کے سپورٹر، بتاخوروں کے تم امام ہو، کون نہیں جانتا کہ 10% سے 100% کون تھا، نہیں جانتے، بچہ بچہ جانتا، ان کے خلاف میسج چلاؤ اور پاکستان کے درد کو محسوس کرو اور پاکستان کی قدر کو محسوس کرو، یہ پاکستان کی تکلیف اور درد کا تقاضا، اس کو گالیاں یا برائی منسوب کرنا نہیں، بلکہ اس کی حقیقی واقعی حیثیت اور قدر کا اعتراف ہے کہ احساس ذمہ داری پر ماتم ہو، نہ کہ جو بچا ہے اس کو جلد خاکستر کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ملک کے اندر کیا نہیں ہے؟ سونا ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہے. تم تو خود کنگلے ہو، تمہارے پاس کچھ اخلاق نہیں. تو جو بھیڑیے ہیں ان بھیڑیوں کو برا کہو، لیکن جس فصل کو وہ روند رہے ہیں وہ تو قدر والی ہے نا، وہ تو خیر خواہی والی ہے. توجہ سنیے، پاکستان کو برا کہنا بظاہر پراگندہ ماحول، توجہ رکھیے، بظاہر پراگندہ ماحول، لا قانونیت کا ذمہ دار جن دہشت گردوں، غنڈوں اور کرپٹ سیاستدانوں کو دینے کی بجائے سیدنا مصطفیٰ کے تحفے کو برا نہ کہو. زبان کے الفاظ بدلو پاکستانیوں، نا امیدوں سے خود کو نکالو. پاکستان کے لیے لطیفوں، مذاق، تفریح کے لیے نہیں، یہ نعمت عظما اس قدر کہ اپنی ماں اور بیٹی کی عزت سے زیادہ اس کی عزت و آبرو ہے. اس کو سمجھو. اگر لوگ حق اور سچ کو جان بوجھ کر بدنام کریں تو اے نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، ان کے قلیل اور مٹھی بھر ان غداروں کو دیکھ کر، جھوٹ کو سچ، باطل کو حق، کالے کو سفید، مندر کو مسجد نہیں سمجھنا اور نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی طرح پاکستان پاک تھا، پاک ہے، اور تا دم قیام قیامت پاک نبی کی نسبت اور صدقے سے یہ پاک رہے گا. پاکستان
زندہ باد.
ذمہ داریاں سنیں جو ابھی بیٹھ گئے، سمجھ گئے، مزاج تبدیل کرو گے. حضرات گرامی توجہ رکھیے اس بات پر، رو رو کی تحریر لکھی ہے میں نے، اس لیے کہ ہم میں احساس کب جاگے گا. میں سب سے پہلے عہد کرتا ہوں اس پر اللہ کے حضور، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر عہد کریں، اس کے ایک ایک ذرے کی ہم حفاظت کریں گے. یہ نہیں کہ اگر ہمارا گھر سالم ہے تو صحیح. ہندوستان میں یہی ہوا تھا، بنیے گھس گئے تھے، بھیڑیے گھس گئے تھے، سمجھے آپ، اور جنہوں نے احساس ذمہ داری کو سمجھا، دوسروں کا خیال رکھا، تو آج پاکستان بن گیا. تو جب اس طوفان بدتمیزی میں، اس جہنم کی حالات میں ادائیے فرض جنت کی نظیر بنا سکتا ہے، تو یہ جنت کی نظیر کو دوبارہ اپنی رونق ہمیں یہ جذبہ کیوں نہیں دے سکتا؟ توجہ رکھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیے آپ حضرات گرامی، یہ باتیں میں گفتگو کو بالکل اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ وطن کی مانا، کہ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، مصنوعات تو دو نمبر ہیں یہاں پر. میں نے کہا یہ الگ بات ہے بھائی، لیکن جیسا ہونا چاہیے وہ تو کریں گے نا. 14 اگست کی رات ہے نا، بولو سبحان اللہ، یہ ہمارے اکابر نے منشور دیا تھا ہمیں، یہ تو پڑھیں گے نا ہم. کئی کارخانے والے ہوں گے وہ توبہ کریں گے اس میں انشاءاللہ، کئی کم تولنے والے ہوں گے توبہ کریں گے انشاءاللہ، ہیں، کیونکہ جو ملنا ہے وہ حلال طریقے سے ملے گا. کہیں ابھی تک دہشت گردوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے سادہ ذہن ہوں گے تو انشاءاللہ وہ توبہ کر کے آئیں گے، اللہ سے امید ہے، بولو انشاءاللہ. جو اب تک اس ملک کے حق کو نہیں جانتے تھے، ضمیر کی آواز ہے، سچوں کا کلام ہے، پڑھنے کا فرض میں ادا کر رہا ہوں، یقیناً مسلمان اگر وہ ہے تو اس کے دل تک پہنچے گا اور وہ لوٹ کر آئے گا. بولو لوٹ کر آئے گا. سنیے، غور سے سنیے، وطنیت، کاریگر کی وطنیت کیا ہے؟ پہلی، وطنی مصنوعات اور ملک کی پیداوار کی حوصلہ افزائی اور اجنبی ممالک کی مصنوعات پر اس کو ترجیح دینا، یہ وطنیت کے مظاہرے کا بہترین طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملک کی مصنوعات کو پاکستان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ کوٹا یہ امریکہ کا ہے، ہم نے کہا لیکن یہ امریکہ کا تو ہے، یہ برطانیہ کا تو ہے، یہ چائنا کا تو ہے، لیکن میری نظروں سے دیکھ یہ ٹوٹا پھوٹا کتنا خوبصورت ہے، جو میرے ہاتھ میں یہ ٹوٹا پھوٹا کتنا خوبصورت ہے. اس کو ذرا ایمان اور فکر، شہیدوں کے خون کو یاد رکھ کر، ان ماؤں کی عزتوں کو یاد رکھ کر، ان کی شہادتوں کے جذبوں کو یاد رکھ کر دے اگر تیرا زمین زندہ ہے. حضرات گرامی، کاریگروں سنو، کاریگروں کی وطنیت یہ ہے کہ وہ مصنوعات، رونا آتا ہے اللہ اکبر، کاریگروں کی وطنیت یہ ہے کہ وہ مصنوعات، میں نے کوئی ووٹ نہیں لینا تم سے، لیکن تمہیں بتانا ہے کہ ووٹ دینا کس کو ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھیے، کاریگر کی وطنیت یہ ہے، کاریگروں سنو، مزدوروں، کہ وہ مصنوعات اور زمین سے ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے اس قدر جد و جہد کریں کہ باہر سے آنے والی ان جیسی اشیاء کے مقابلے میں داخلی مصنوعات میں کسی طرح کمی نہ آئے. یہ باتیں احساس بیداری پر ہیں کہ اس وطن عزیز جو کہ تمام انعامات الہیہ سے بہرہبر ہے ظلم ہو رہا ہے. پاکستان کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کی تکلیف اور درد کو محسوس کرو. اس نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے. آج ہوتے نا تو انڈیا میں ٹھڈے لگتے تمہیں, ہاں تمہارے بچے جنا گانا منا اور بھجن پڑھ رہے ہوتے تم رو رہے ہوتے. آج تمہارے بچے اسکولوں میں قرآن پڑھتے ہیں. اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر حضرات گرامی, یہ ریاست ہے, ریاست میں دھاندلی الحمدللہ. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دیا, اور میرے بھائی نے وضاحت کی ہے ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید, اس وطن کے اوپر ادائی فرض و مسلحین کا میں نے بتایا, جان تک قربان کر, جان تک. لوگ کہتے جی جان دے دی اب کیا ہوگا, میں نے کہا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا, تو نے بھی بلڈ پریشر میں جانا ہے یا شوگر میں جانا ہے, بچے گا تو بھی نہیں. لیکن وہ ہے جو اپنے مرض کو مرہم بنا لے, جو اپنی جہنم کو جنت بنا لے, وہ ادائی فرض کے ذریعے ہوتا ہے. توجہ رکھیے میرے دوستو, اور جو قوم ملکی مصنوعات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے گویا اپنے ملک میں دولت اور ثروت کی حفاظت کرتی ہے. اس تفصیل کے بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ایک انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے وطن کی خدمت کرے. بولو سبحان اللہ. اگرچہ حقیر سے حقیر ہو, گھٹیا سے گھٹیا ہو, گفتگو ختم ہو رہی ہے میری, اور اس وطن کی خدمت صرف بڑے بڑے رہنما پر منحصر نہیں بلکہ چھوٹے سے چھوٹے حقیر سے حقیر شہری پر بھی ہے. کس طرح ہے سنو, بڑی پیاری مثال لکھی ایک بزرگ نے, قوم کی مثال گھڑی کی ہے. بولو سبحان اللہ. قوم کی مثال گھڑی کی ہے, گھڑی کے دو کانٹے نظر آتے ہیں لیکن پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, پورا سسٹم اس کانٹے کو چلاتا ہے, یہ قومیت ہے. اگر قوم کو سمجھنا ہے تو گھڑی کو دیکھو. نہیں سمجھے میری اردو, میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. یہ قوم کا جو جذبہ میں بتا رہا ہوں تو گھڑی کا اتحاد آپ دیکھو, گھڑی کے پرزوں میں اتنا اتحاد ہوتا ہے اور اتنے مخلص ہوتے کہ نظر نہیں آتے, نظر دو کانٹے آتے ہیں لیکن وہ خود نہیں چلتے, پیرے پورے پرزے چلا رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ ہے قوم. قوم کو سمجھنا ہے گھڑی کو دیکھیں. اب آپ سنیے حضرات گرامی, قوم کی مثال گھڑی سی ہے لیکن اس میں فرق ہے, قوم کا درجہ ذرا اونچا بھی ہے. قوم کی مثال گھڑی سی ہے اور اس کا ہر پرزہ الگ الگ ایک کام میں ہے. ٹھیک ہے, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر آلو ٹماٹر سیب بیچ رہے ہو, تم کیا سمجھ رہے ہو تم گلی میں اگر جھاڑو مارنے کی تمہاری ڈیوٹی ہے, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم چھوٹا سے کاروبار کر رہے ہو, تمہارا کوئی تعلق نہیں, تم اس سسٹم کا ایک پرزہ ہو. تم صحیح تولو گے اثر اوپر تک جائے گا, تم غلط تولو گے نظام برباد ہوگا. جاگو, پاکستان تمہیں دیکھ رہا ہے, پاکستان تمہیں دیکھ رہا ہے. قوم کی مثال گھڑی کسی ہے, ساری فلسفے کا خلاصہ آ گیا. اس کا ہر پرزہ الگ الگ کام کرتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہر ایک پرزہ اپنے کام کو صحیح طریقے پر انجام دیتا رہے. بولو سبحان اللہ, تاکہ اس کا چکر صحیح جاری رہے, چکر اس کا صحیح جاری. اگرچہ تمام پرزوں کی حرکت کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مختلف ہے, کوئی گراری ہے, کوئی کیا ہے کیا ہے, سب ایک کام نہیں, سب الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, الگ الگ ہیں, بالکل جدا جدا ہے, مختلف ہیں. البتہ گھڑی اور قوم کے درمیان ایک فرق ضرور ہے. قوم کو سمجھنے کے لیے گھڑی ہے لیکن گھڑی قوم کا درجہ اور اوپر ہے. قوم اور گھڑی کے اندر ایک فرق ہے, وہ کیا ہے کہ گھڑی کا اگر کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو گھڑی بند ہو جاتی ہے. ایک پرزہ بھی خراب ہوا تو گھڑی, بولو بولو, بند ہو جاتی ہے. مگر قوم کا ایک فرد چلتے چلتے ناکارہ ہو جائے تو قوم اس کے بار کو خود اٹھا لیتی ہے. یہ مسلمانوں کی ویلفیئرز دیکھو نا آپ, یہ ہماری دوراجی ایسوسیشن کو دیکھیں آپ کہ ہزار غریبوں کو پال رہی ہے. اس کو کہتے ہیں قوم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میری مسجد میں اعلان آتا تو میں قاری صاحب کو کہتا ہوں مدرسے سے پہلے اس کا اعلان کریں. اس کو کہتے ہیں قوم, اس کو کہتے ہیں قوم. اب سنیے آپ, گھڑی گھڑی اور قوم میں فرق یہ ہے کہ قوم کا ایک پرزہ خراب ہو جائے
گھڑی کا ایک پرزہ خراب ہو جائے تو گھڑی رک جاتی ہے.
قوم کا اگر ایک پرزہ ناکارہ ہو جائے تو دوسرا اس کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا لیتا ہے. اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ. اب سنو پیغام آخری. لہذا کاشتکار کا اپنے کھیت اور زمین کی جانب توجہ کرنا. گفتگو ختم. بیٹا ترانے کے لیے تیار ہو جا. تم بھی اپنی گردنیں تیار کر لو, حلق تیار کر لو. اب میں نیچے اتر کر آؤں گا اگر کسی نے پڑھا نہیں تو. ٹھیک ہے, اب پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا توجہ رکھیں اس چیز کو. اب گفتگو ختم. فرض سمجھ گئے آپ, وطنیت سمجھ گئے, فرض شناسی کو سمجھے. اب خلاصے پر آئیے. یہ آخری صفحہ رہ گیا ہے مقالے کا, میں پڑھتا ہوں. چھوٹے بزنس دورا جی کے مارکیٹ والو, جڑیا بازار کے مارکیٹ والو, اور گندموں کو ذخیرہ کرنے والو, اور فوڈ کے وزیروں, وہ آٹے کو روٹی کو مہنگا کرنے والو, وہ دالوں کو مہنگا کرنے والو, تمہارے بچوں کے پیٹ میں کینسر کیوں نہ ہو, تمہاری بیویاں تمہارے منہ پر جوتا کیوں نہ مارے, کروڑوں پٹی ہو لیکن دل بیزار ہے, کوئی کینسر میں ہے تو کوئی کس میں ہے. لوگ کہتے جی دعا کرو. میں نے کہا تو کر, اس کے لیے میں کیوں کروں. جو قوم کا نہ ہوا ہم اس کے کیا ہوں گے. جلال الدین خوارزم, جانتے ہیں آپ اس کو, چنگیز خان. چنگیز خان جب آیا تو جلال الدین کے پاس فوج کم تھی, باپ کے پاس 100,000 فوج تھی. جلال الدین نے باپ سے کہا کہ میں چنگیز خان کو جانتا ہوں, تم نہیں لڑ سکو گے اس سے, فوج میرے حوالے کرو, میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ کس طرح وار کرتا ہے. باپ نے کہا کہ نہیں, ہماری چنگیز خان سے کیا لڑائی ہے, لڑائی تو تیرے سے تھی, تو جا کے لڑ. اس نے کہا میں اگر گیا تو تم بھی نہیں بچو گے. کہ نہیں. اب جلال الدین جب لڑے چنگیز خان سے تو سارے لوگ شہید ہو گئے, بچ گئے 50 یا 100, کسی طریقے سے یہ پوشیدہ ہو گئے. باپ کو الارم بجا, چنگیز خان نے کہا اب تیرے پاس آ رہا ہوں. باپ کے پاس بیٹے جیسا جرنیل نہیں تھا. باپ نے بیٹے کو لکھا میں تجھے پدری حق دیتا ہوں, آ جا. فرما کون باپ, جب تو قوم کا نہیں تو میں تیرا نہیں, جب میں نے قوم کے لیے تجھ سے مانگا تو تجھے اپنی ریاست یاد آئی, اب جب تیری طرف چنگیز خان آ رہا ہے. ہر دور کے چنگیز خان الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جاگو جاگو. اور ہر دور کا جلال الدین الگ ہوتا ہے, اور ہر دور کا یہ خود غرض باپ الگ ہوتا ہے. یہ تاجر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, یہ پڑوسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, یہ حکمران کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, یہ عام شخص کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ کردار ہے, بدی کے کردار ہے, جلال الدین خیر کا کردار ہے. اب سنیے میری بات, سنیے تاجروں, سنیں فرض ادا کرنے والے, سنو. لہذا کاشتکار کا اپنے زمین کی جانب توجہ کرنا, بڑھی کا صنعت اور حرفت کے شغف کو دیکھنا, تاجر کا خرید و فروغ میں مشغول ہونا, لشکر کا جنگ میں منہمک ہونا, اور سیوپر کا سڑکوں کی صفائی کا فرض, اولاد کی تربیت امور خانہ داری کی جانب ایک ماں کا توجہ کرنا, نوکر کی ادائیگی یہ خدمت, سارے شعبے آ رہے ہیں, اطباء اور ڈاکٹر کا امراض کے ساتھ مقابلہ, اور مریضوں کے معالجے میں دلچسپی, آگ کو بجانے والی جماعت کی مصروفیت, علماء کا تبلیغ خیر اور اشاعت علم کا ادائے فرض, سیاسیین کا قول و عمل کے ذریعے حق کی حمایت کا استحصال وغیرہ دیگر شعبات, یہ سب اپنے اپنے دائرے میں خدمت وطن کی ادا گزاری اور قوم کے لیے ان تمام اعمال میں ہر عمل کی طرف اقدام ان کا ضروری ہے. مذکورہ بالا تمام اعمال میں سے ہر عمل کو یقین اور پختگی کے ساتھ انجام دے. یقین اور پختگی کے ساتھ بولیے. میں ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں, علامہ صاحب ایک پیر صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ ریلوے میں ملازم ہے. ریلوے میں ملازم ہوں. کئی مریدین ہیں, ڈیوٹی پہ پورا جاتے ہوں, مریدین انہیں ہتھوڑا اٹھانے نہیں دیتے, کوئی انہیں جناب میک اٹھانے نہیں دیتا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, میں اگر اس حرفت کے ساتھ شعبے کے ساتھ جڑا ہوں تو یہ میرا حق ہے, میں اپنے وطن کو کیا دوں گا. تو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان چل رہا ہے, سنیے. اور ان کی تنخواہ آتی ہے تو وہ کہتے جناب اس تنخواہ میں سے تھوڑا سا میں نے لیا ہے, اتنا کام میں نے نہیں کیا, تو یہاں سے سب غریبوں میں بانٹ دوں. تو انہوں نے جنگل میں منگل کیا ہوا، اتنے مدرسے بنائے، مساجد بنائے ہیں، اور ان کے پاس آپ جائیں تو جناب ان کا لباس ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ شاید میں خرید کے دے دوں، لیکن سارا پیسہ دین اور پاکستان کے لیے. بولو سبحان اللہ. یہ مثالیں ہمارے پاس، یہ میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. مذکورہ بارہ تمام اعمال میں سے ہر عمل کو یقین اور پختگی اور یقین کے ساتھ سر انجام دو. میں نے تقریباً شعبے گنوائے، پھر بھی رہ گئے ہیں، لیکن تمہارا جو بھی شعبہ، اے طالب علموں، یقین اور پختگی کے ساتھ اس وطن کے لیے جو تمہارا شعبہ ہے، ایمانداری کے ساتھ لگے رہو اور اپنی قوم کی مجموعی بھلائی، ہائے ہائے کیا اللہ ایسی روح ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی قوم کی مجموعی بھلائی و بہبود کو پیش نظر رکھیں، تو ہی قوم کے وہ سچے خیرخواہ وطن کو حقیقی خادم مہیا کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیا بات کی، میں نے کہا ہو چلو اقبال کو پڑھتے ہیں اور گفتگو ختم کرتے ہیں. دو قومی نظریہ سن لیا، تاریخ ہند سن لی، شہیدوں کے شہادت کا مقصد سن لیا، ہاں بولو، کردار سن لیا، فرض کو سمجھے، حق کس کو کہتے ہیں جانا، فلسفہ وطنیت کو سمجھا تم نے، اور پھر آخر کے اندر وطن پر عملی مظاہرہ کس طرح کرنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، سمجھ گئے اس کو؟ لوگ کہیں گے اس سے کیا ہوگا، اتنی چھوٹی سی محفل، اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا آؤ، اقبال ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا. اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں میں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. آج کے حالات کو دیکھیے. ٹہنی پہ کسی شجر کے تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، ہے کہتا تھا کہ راحت سر پر آئی، اللہ اکبر، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیانے تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کی، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیڑا ہوں میں اگرچہ ذرا. لیکن نیکی چھوٹی سی بھی ہو تو بلبل سے کہتے ہیں. آؤ پھر سے پڑھتے ہیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پر آئی. سمجھ رہے ہو کچھ؟ یہ بلبل نہیں ہے تمہاری کہانی ہے، یہ میری کہانی ہے. ٹھیک ہے، بلبل پیار سے کہا ہے، پاکستانی ہو نا. بولو سبحان اللہ. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیانے تک، ہر چیز پہ چھا گیا، اللہ اکبر، ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا. سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، جاگو سنیو، آج کی رات روشنی کرے گی انشاءاللہ. کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، اللہ نے دی ہے، بولو، مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. واہ اللہ.